نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال جل وعلا في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين. اللهم اصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. امين يا رب العالمين. آج میرے ذہن میں گفتگو کا موضوع تو کچھ اور تھا، اور اخبارات میں جو عام طور پر اعلان ہم بھیجتے ہیں اس میں بھی اس عنوان کی اطلاع ہم نے بھیج دی تھی. مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ شائع ہوئی ہے یا نہیں، لیکن آج صبح کے اخبارات، جیسے کہ ہر روز صبح کے اخبارات جب آتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنگ جو ہے اس کے بارے میں یہ اندیشہ یا خطرہ روز بروز قوی سے قوی تر ہو رہا ہے کہ وہ اب زیادہ دور نہیں ہے. اور ویسے تو مستقبل کا معاملہ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے، یہ غیبی امور ہے، لیکن جو بھی آثار ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب قطعی اور یقینی ہے. آج کے اخبارات کا انداز جو ہے خاص طور پر ایسا ہے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں آج اسی موضوع پر اظہار خیال کروں. ویسے تو یہ معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 4 ماہ سے چل رہا ہے. اکتوبر سے ہندوستان نے جو اپنی ملٹری ایکسرسائزز شروع کی تھیں اسی وقت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سال یہ کوئی عام مشقیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا تیور جو ہے وہ بہت مختلف تھے، اور یہ بات اصولی اعتبار سے اسی وقت سمجھ میں آ گئی تھی، خاص طور پر ہندو ذہنیت کے پیش نظر، کہ اتنا بڑا خرچ ہندو بغیر کسی خاص مقصد کو سامنے رکھ کر نہیں کر سکتا، اور یہ اس کی ذہنیت سے بہت بعید ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد وہ کوئی نفع حاصل کیے بغیر قدم پیچھے ہٹائے. یہ دوسری بات ہے کہ معاملہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نفع کی بجائے انسان کو نقصان ہو جائے، لیکن اپنی امکانی حد تک انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے پہلو سے غور کیا جائے، تو یہ ہندوؤں کی ذہنیت سے بہت بعید بات تھی کہ اتنا بڑا خرچ وہ کرے اور ان کے پیش نظر اس سے کوئی بہت بڑا نفع حاصل کرنا نہ ہو. آغاز میں ہمارے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے تو یہ تھپکی دی گئی عوام کو کہ کوئی اندیشہ نہیں ہے، جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ الفاظ جو ہے ہمارے اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوتے رہے، کوئی اندیشے کی بات نہیں، کوئی خطرہ نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں ہم عوام جو ہیں فی الوقت تو سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے. میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت کسی کو پسند ہو یا ناپسند، بہرحال ملک کی زمانے میں اختیار اور زمانے میں اقتدار اور ظاہری اعتبار سے اسباب دنیاوی کے اعتبار سے ملک کی قسمت کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح اور بر وقت فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی کی دعا کر سکتے ہیں، اور یہی دعا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی مسلمان جو ہے وہ اس عرصے میں کرتا رہا ہوگا. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان جب اپنی فوجوں کو سرحد سے بہت قریب لے آیا تو جوابی ایک تدبیر کے طور پر پاکستان نے بھی اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا، اس وقت سے یہ معاملہ جو ہے بہت تشویشناک صورت اختیار کر چکا ہے. اور آج جو خاص بات ہے کہ صدر ضیاء الحق صاحب کا یہ بیان کہ دریائے ستلج جو ہے وہ پاکستانی علاقے میں بہتا ہے، لہذا اگر پاکستانی افواج نے دریائے ستلج کو کراس کر کے پاکستانی ٹیریٹری جو ہے ستلج کے بیونڈ وہاں تک وہ اگر گئی ہے تو اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ہماری طرف سے بھی تیاری کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اپنی جو بھی امکانی حد ہے اس حد تک حکومت نے اس کے لیے پوری پیش بندی کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تین چیزیں ہوتی ہیں بالعموم. جہاں تک پہلی بات ہے تو اس زمانے میں خاص طور پر جو اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں ان سے کچھ اطمینان پیدا ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اسباب سے مستغنی نہیں ہے، اگر یہ فیصلہ تو بالکل ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم میں اسباب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے سلسلے اسباب کو توڑ دے اور اپنی خصوصی حکمت اور مشیت کو ظاہر کر دے. اسی کو ہم معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کو چونکہ معجزے کا لفظ خاص ہے انبیاء کرام کے لیے، تو غیر نبی کے لیے اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو اسے ہم کرامت سے تعبیر کرتے ہیں، کہ عام جو مادی قوانین ہیں فزیکل لاس، ان کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مشیت کا ظہور ہو جائے کسی معاملے میں، تو یہ معجزہ ہے یا کرامت ہے. خرق عادت ہے. خرق عادت کے معنی کیا ہے؟ کہ جو یوزول فزیکل لاس ہے، عام طبعی قوانین، عادی قوانین، عادتاً جو چیزیں چلتی رہتی ان کا ٹوٹ جانا، خرق کہتے ہیں توڑ دینے کو. جیسے کہ سورہ کاف میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو فخرقا، حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک جو تختہ ہے اسے توڑ دیا، کشتی کے اندر شگاف پیدا کر دیا. تو خرق کہتے ہیں کسی شے میں شگاف پیدا ہو جانا. تو یہ معاملہ خرق عادت، ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ کو وہ قدرت حاصل ہے، جب چاہے وہ عادی قوانین اور طبی قوانین کو توڑ کر اس کے برعکس کوئی چیز ظاہر فرما دے. لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا، عام معاملہ یہ نہیں ہے، عادت یہ نہیں ہے، اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ ہر وقت اس کی توقع کی جا سکتی ہے. عام طور پر معاملہ کیا ہے کہ جو بھی قوانین ہیں، جو اسباب کا سلسلہ اللہ نے دنیا کے لیے بنایا ہے، اسباب و علل اور ان کے نتائج و عواقب، جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ ہے دنیا میں، عام طور پر فیصلے اسی پر ہوتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک اطمینان والی بات ہوتی ہے، اگرچہ پہلے جو کچھ ہم سنتے رہے اور جو کچھ کے ہمارے اخبارات میں آتا رہا اس سے تو کچھ ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ ہندوستان ہمارے مقابلے میں شاید کچھ 100 گنا زیادہ بڑی طاقت بن گیا ہے، لیکن اس زمانے میں کچھ اعداد و شمار آئے ہیں، تو اعداد و شمار کے حوالے سے کچھ اطمینان ہوا ہے کہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے. فرق تو ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ کے اسباب و وسائل کے اعتبار سے اور ہماری تعداد جو ہے نفری جو ہے فوج کی اس کے اعتبار سے اور جو ساز و سامان اس وقت اویلیبل ہے اس کے اعتبار سے، پھر یہ کہ بہرحال دنیا بھر میں یہ بات مانی گئی ہے، اگرچہ یہ بات بھی کہی گئی ہے اور کسی حد تک صحیح ہے کہ 9 سال تک ملک کی حکومت کے معاملات کو چلانے کی وجہ سے یقیناً فوج کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی وجہ سے ضعف پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلم ہے پوری دنیا میں کہ پاکستانی فوج دنیا کی جو بہترین افواج ہے ان میں سے ایک ہے. تو اس اعتبار سے تو یقیناً کسی پینک کی ضرورت نہیں ہے، کسی سراسیمگی کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ یہ بھی ایک اعتماد والی بات ہے کہ جہاں تک ڈپلومیسی کا میدان ہے الحمدللہ کہ ہماری حکومت نے ابھی تک مار نہیں کھائی، جو مار کھائی ہے اس نے وہ اندر کھائی ہے، اندرونی انتظامی معاملات میں کھائی ہے، اور یہ نہ صرف انہوں نے کھائی ہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی بھٹو صاحب کی اس نے بھی کھائی ہے. خارجہ پالیسی میں ڈپلومیسی میں وہ بھی انتہائی ماہر تھے، ان کی مہارت کا ڈنکا جو ہے دنیا میں بجا اور سب نے اپنوں نے اور غیروں نے سب نے اس کو تسلیم کیا کہ خارجہ پالیسی میں اور ڈپلومیسی میں وہ ایک انتہائی کامیاب انسان تھے. اسی طریقے سے اس حکومت کے بھی خارجہ پالیسی اور ڈپلومیسی جو ہے اس میں کسی بڑے رکھنے کا اور کسی بڑی خامی کا کوئی جو ہے ظہور نہیں ہوا، کسی طرف سے کوئی بڑی نشاندہی نہیں ہوئی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے جو 2 مہینے بسر کیے تھے شورا میں تو اس زمانے میں ایک ڈبیٹ ہوئی تھی شورا میں خارجہ پالیسی پر، اور وہ کلوز ڈور تھی ان کیمرا، اس میں پریس والوں کو اور دوسرے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، وزٹرز گیلری بند تھی. اس میں مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک خارجہ پالیسی کی کامیابی کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں یہ بات بھی میں نے اس وقت کہی تھی، شاید بہت سے لوگوں کو بہت بری معلوم ہوئی ہو، کہ اس کا کوئی خاص کریڈٹ اس حکومت کو جاتا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ تو وہی خارجہ پالیسی ہے کہ جو سابقہ حکومت نے شروع کی تھی اسی کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اور اس میں بہرحال یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسے صحیح طور سے لے کر چل رہے ہیں. اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فیلڈ میں ہم نے کوئی شکست نہیں کھائی ہے، اور اس وقت بھی جس درجے میں خود اعتمادی کا اظہار ہوا ہے، اور اس وقت بھی اسے آپ پیس آفینسو کہہ لیں، جدید اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ امن کے لیے جارحانہ اقدام ہے، کہ اس وقت جبکہ فضا یہ ہے ہمارے صدر صاحب نے اجازت طلب کی ہے دہلی جانے کے لیے، تو اس کے لیے دنیا میں اس کے اثرات پڑتے ہیں لوگوں کے ذہن پر، سوچ پر، عالمی جو رائے عامہ ہے اس پر. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس اعتبار سے تو ہمارے لیے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ کے معاملات جو ہیں جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پھر یہ کہ اس میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر، یعنی یہ دونوں باتوں کا بیک وقت ہونا کہ ایک طرف یہ کہ وہ پیس آفینسو بھی ہے کہ ہندوستان جانے کے لیے تیار ہے، ہمارا ایک اعلیٰ سطح کا وفد ہندوستان جا رہا ہے، پھر صدر صاحب جانے کے لیے تیار ہے، تو ایک ڈپلومیٹک لیول پر اتنا بڑا پیس آفینسو، لیکن ساتھ ہی تیاری جو ہے یعنی ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ کا معاملہ، کہ تیاری کا یہ عالم ہے کہ دریا سب کچھ کو کراس کر لیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے تو میں پھر دہرا رہا ہوں اپنی بات کو کہ ہمیں ایک اطمینان کا جو ہے وہ سانس ملتا ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. البتہ 2 پہلو ایسے ہیں کہ جو ہماری سب سے بڑی ویکنس بن سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس طرح کی جنرل موبلائزیشن ہونی چاہیے، ہمیں چونکہ اپنے سے کئی گنا دشمن کی کا مقابلہ ہے، اور اس کی پیدائشی دشمنی جو ہے وہ ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. پاکستان کے وجود کے ساتھ ہی بھارت کی دشمنی جو ہے وہ بھی گویا کہ اس کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے، تو یہ تو جوواں پیدائش ہے دونوں چیزوں کی. اس اعتبار سے اس ملک میں عوامی سطح پر جو تیاری ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اس کی وجہ وہی ہے جس کا کہ بارہا یہاں بھی اظہار ہوا، چونکہ کوئی حکومت یہاں سٹیبل نہیں بن سکی، ہر حکومت جو ہے وہ آنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو شیکی محسوس کرنے لگی، چونکہ کوئی حکومت بھی یہاں کسی پائیدار سیاسی عمل کے ذریعے میں وجود میں نہیں آئی کہ اسے یہ معلوم ہو کہ ہم باضابطہ کوئی زینہ کر کر آئے ہیں، سیڑھی بسیڑھی آئے ہیں اور ہماری نیچے جڑے ہیں، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ پائلنگ جو ہوتی ہے فاؤنڈیشنز کے لیے، ہماری اس حکومت کے لیے عوامی سطح پر فائلنگ ہے اور ہمارے ستون موجود ہیں، تو اس صورت میں تو پھر اس قوم کو بحیثیت مجموعی ساتھ لینے اور انہیں مسلح کرنے اور ان کے اندر اسلحہ کے استعمال کی صلاحیت پیدا کرنے کا اقدام جو ہے کوئی حکومت کر سکتی ہے، اور اگر حکومت جو ہے اسے اپنی ہی پڑی ہو اور اسے ہر وقت جو ہے وہ اپنی کرسی سنبھالنے کی فکر رہے اور اسی کے بارے میں سوچ بچار ہو، تو کوئی حکومت پھر اتنا بڑا رسک نہیں لے گی اس دور میں کہ وہ اپنے عوام کو مسلح کر دے کہ کسی وقت وہی عوام جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے کی حالت میں اور پوزیشن میں آ جائے. یہ معاملہ اصل میں ہمارے لیے بہت بڑی کمزوری کا معاملہ ہے. ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا تو ہر فرد جو ہے وہ سپاہی ہونا چاہیے. وہ جو ایک اقبال کا مصرع تھا، جو مسلمان تھا تو اللہ کا شہدائی تھا، تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا سپاہی ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور پاکستانی قوم کو اس سطح پر موبیلائز کرنا یہ ناگزیر ہے. اس میں ہماری طرف سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ پھر میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ سوائے اس کے کہ ایک ہم اپنی سابقہ کوتاہی کا صرف جو ہے وہ ذکر کر کے رہ جائے، فوری طور پر تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن آئندہ کی کسی بھی حکومت کے لیے اور آئندہ کی کسی بھی پالیسی کے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اس ملک میں عوامی فوج تیار کی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس فوج کو آپ ختم کر دیں یا ڈسبینڈ کر دیں. فوج اس دور کی ایک ناگزیر ضرورت ہے. اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر عوامی فوج ہو تو پھر آپ کو فوج کی نفری جو ہے سرونگ اور جو ڈیوٹی پر فوج ہے اس کی نفری میں کمی کرنے کا بہت کچھ موقع مل سکتا ہے. جہاں تک ٹیکنیکل جو شعبے ہیں ان میں ظاہر بات ہے آپ کمی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ عام جو ہماری انفینٹری ہے اس کے اندر بہت کمی کی جا سکتی ہے اگر یہ اعتماد ہو کہ اس قوم کا ہر فرد سپاہی ہے اور وقت پڑنے پر انہیں بلایا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا اسرائیل کا معاملہ ہے، چند لاکھ افراد کی ایک قوم ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، لیکن ہر فرد ان کا سپاہی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا پروفیشنل ہے کوئی ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہر چیز معین ہے کہ فلاں سگنل پر تمہیں فلاں جگہ جا کر رپورٹ کر دینی ہے. یہ چیز جو ہے اس کے بغیر اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ تو زبان کی ہے 32 دانتوں کے مابین. اس لیے کہ اگر ویسے بھی یہ واقعہ ہے اور 73 میں تو مصری بھائیوں نے ہمارے یہ ثابت کر دیا کہ اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہو اسے اور امریکہ اسے اپنی ہی ایک اسٹیٹ کا درجہ نہ دے رہا ہو تو یہ چند دنوں کی بات ہے، چند دن کے اندر وہاں کسی یہودی کا نام و نشان نہیں ملے گا، عربوں کے اندر جو جذبات ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے باوجود کہ امریکہ پشت پر ہے، امریکہ نے انڈر رائٹ کیا ہوا ہے اس کی حفاظت اور اس کے تحفظ اور ڈیفنس کو، پھر بھی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خود ڈھیلے پڑ جائیں. وہ جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر فرد سپاہی ہے، ہر فرد کی جگہ معین ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی میں مجھے فوراً کہاں پہنچ جانا ہے. اس وقت کوئی جو ہے فوری طور پر احکام جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی انہیں کہ فوری طور پر کوئی کال دی جائے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوا ہے بدقسمتی سے 70 کی جنگ میں. مجھے یہ معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ جو ریزرو میں تھے انہیں جب بلایا گیا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جائے، کوئی ان کے انتظامات نہیں تھے، اس قوت سے بھرپور طریقے پر فائدہ اٹھانے کا جو ہے وہ موقع موجود نہیں تھا، اس لیے کہ بد انتظامی تھی اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور ایک کیوس تھا کہ کوئی شخص جائے تو کہاں جائے، رپورٹ کرے تو کہاں کرے. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اسرائیل میں ہر شخص کے بارے میں معین ہے اور اس کے وہ گریڈز معین ہیں کہ اگر یہ سگنل ہوگا تو فلاں لیول کے لوگ فوراً فلاں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، اور یہ سگنل ہوگا تو پھر وہ فلاں لوگ بھی جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. اس وقت انہیں کوئی فوری طور پر کسی حکم کا انتظار نہیں کرنا اور کسی نئے ڈائریکٹو کا کوئی انتظار نہیں کرنا. تو ہمارے ملک میں یہ بات ہونی چاہیے، جذبہ جہاد، جوش جہاد، اس کا ہمیں پورے طور سے جو ہے پوری قوم کے اندر اس کو بیدار کرنا چاہیے. اور یہاں میں صرف یہ عرض کر دوں کہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر. جہاد کا لفظ اب میں جو بول رہا ہوں وہ قتال کے معنی میں بول رہا ہوں. ایک تو جہاد کا لفظ ہے جو بارہا یہاں پہ زیر بحث آیا ہے اور اس کی میں نے تشریح بیان کی ہے کہ جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے، لازمن جنگ نہیں ہے. جہاد جہد سے بنا ہے، کوشش، جد و جہد، اور مجاہدہ یا جہاد کے معنی ہے کوششوں کا مقابلہ، کوششوں کا ٹکراؤ، کوشش کوشش پر مقابلے میں آتی ہے. نظریاتی تصادم جہاد ہے، اس لیے کہ نظریاتی تصادم کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ جو ان نظریات کے ماننے والے ہوں، جو شخص جس نظریے کا ماننے والا ہے وہ اس کا اکی اشاعت کرے گا، اسے پھیلائے گا، اسے عام کرے گا، گفتگو سے، لٹریچر سے، ذرائع ابلاغ کے استعمال سے وہ اپنے نظریوں کو لوگوں تک پہنچائے گا اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائے گا. تو یہ جو اس کا وقت صرف ہو رہا ہے، یہ جو اس کی صلاحیت اور توانائی صرف ہو رہی ہے، یہ جو اس کا پیسہ لگ رہا ہے، اور سب سے بڑا پیسہ تو ٹائم از منی والا معاملہ ہے، سب سے بڑا پیسہ تو آج جو ہے وہ وقت ہے. اگر وقت صرف ہو رہا ہے تو پیسہ صرف ہو رہا ہے، یہی وقت لگا کر کہیں سے انسان پیسہ بناتا ہے، پیسہ کماتا ہے. لہذا یہ سارا جان اور مال کا صرف جو ہے یہ جہاد ہے اس کا اپنے اس مقصد کے لیے کہ اس کے بنیادی نظریے کو وہ پھیلا رہا ہے. پھر یہ کہ ان لوگوں کو منظم کرنا، ان میں نظم کی پابندی کی عادت پیدا کرنا، ان کو ٹرین کرنا، ان کی تربیت کرنا، جو میں نے انقلاب کے مراحل بارہا بیان کیے ہیں، تو وہ سارے مراحل جہاد میں شامل ہیں. اس سے پہلے بلکہ خود اپنے نفس کے ساتھ کشمکش، مسلمان کے لیے تو پہلا جہاد یہ ہے. کسی کمیونسٹ کو اس جہاد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں. وہاں تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کی نفسانی خواہش ہے جس طور سے بھی پوری ہو جائے، کوئی قلغلے نہیں ہے. لیکن بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے تو اولین جہاد ہو جاتا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد. اس لیے کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو، جس رسول پر تم ایمان لائے ہو، جس قرآن پر تمہارا ایمان ہے، وہ تو عوامر اور نواہی جو ہے وہ ان کی طرف سے موجود ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور ہمارے نفس کی مرغوبات جو ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کی شہوات ہیں، یہ قدم قدم پر ان عوامر و نواہی سے ٹکراتی ہیں. صبح کے وقت آدمی کا نفس کہہ رہا ہے کہ سو، اور ادھر سے اذان ہو گئی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، ٹکراؤ ہو گیا. ایک طرف نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی شخص اگر آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے تو لو اسے، پیسہ بہت عمدہ شے ہے، محبوب شے ہے میری. لیکن یہ کہ دوسری طرف سے ضمیر کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، رشوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت پیش کرنے والا اور رشوت قبول کرنے والا دونوں جہنمی. تو کشمکش جو ہے ہر قدم پر بندہ مومن کے لیے ہے، اور پہلی کشمکش یہی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسا، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے. اور ایک جگہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے. آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور اسے اللہ کا مطیع بنائے، مطیع فرمان بنائے، یہ اصل جہاد. تو جہاد میں نے عرض کیا آپ سے کہ بہت براڈ بیسڈ ہے یہ اصطلاح جو ہے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس کے اندر بڑی وسعت ہے. کسی بھی نظریے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے جو جد و جہد ہوگی اور جو بھی اس پہ پھر ٹکراؤ ہوگا جد و جہد کا جد و جہد سے، وہ سب جہاد ہے. لیکن قتال کا لفظ خاص ہے، قتال جنگ کو کہتے ہیں. یہ اس جہاد کی آخری منزل ہے جبکہ انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے، جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی پہلے وہ اپنی جان کھپا رہا تھا، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی صرف ہو رہی تھی، توانائی صرف ہو رہی تھی، قوتیں لگ رہی تھی، وقت لگ رہا تھا. اب وہ اپنی سموچی جان لے کر حاضر ہو گیا، جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا. تو یہ معلوم ہوا کہ آخری منزل ہے. اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کے لیے مخصوص لفظ ہے قتال. لیکن یہ کہ ان کے اندر نسبت وہی ہے جس کو کہ بارہا میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ جو مسلم اور مومن میں ہے وہی نسبت نبی اور رسول میں بھی ہے، اور وہی نسبت ہے جہاد اور قتال میں. کہ عام ہے اور خاص، جہاد عام ہے، قتال خاص ہے. ایک خاص شکل جہاد کی جس میں کہ اسلحہ کا بھی استعمال ہے اور ٹکراؤ ہے اور جان کا براہ راست اندیشہ ہے، جان دینے اور جان لینے کا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے اللہ کی راہ میں اور قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ خاص کیفیت ہے جہاد کی. جہاد میں یہ بھی شامل ہے اور بھی بہت کچھ شامل ہے. اسی طرح رسول خاص ہے، نبی عام ہے. اسی طرح مومن خاص ہے، مسلم عام ہے. مسلم کے اندر تو منافق بھی شامل ہو جائے گا، وہ بھی مسلمان ہے قانونی اعتبار سے، لیکن مومن تو وہی ہے جس کے دل میں سچا ایمان اور سچا یقین موجود ہے. تو عام اور خاص کی نسبت ہے جہاد اور قتال میں بھی. اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قتال پر جب آپ توجہ مرتکز کریں تو اس کی بھی دو قسمیں ذہن میں رکھ لیجیے. ایک ہے قتال خالص مدافعانہ قتال، یہ کہ کوئی آپ پر حملہ کر دے. اس وقت جو صورتحال ہمیں درپیش ہے وہ اس پر ہی نوعیت کی ہے. کہ ہمارا کسی سے کوئی اس وقت ہم نے تو کوئی جھگڑا بول نہیں لیا، ہم نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا، ہم نے کوئی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام لے آؤ ورنہ یہ کہ ہم فوج کشی کرتے ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہ ہماری ایک حکومت ہے، ہمارا ایک ملک ہے، اس پہ کوئی دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے تو دفاع اپنے ملک کا، یہ بھی یقیناً قتال جو ہے یہ جائز بھی ہے، بلکہ یہ کہ واجب ہے مسلمان کے اوپر کہ اپنا تحفظ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون ماله فهو شهید، جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے حملہ کیا، کسی ڈاکو نے حملہ کیا اور آپ نے اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے گا۔ یہ البتہ ذہن میں رہے کہ مسلمان ہونا چاہیے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ جو کوئی بھی ہندو ہو سکھ ہو اگر مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسلمان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بھی پیش نظر ہوگی اس میں کہ وہ حرام کا مرتکب تو نہیں ہے، حرام کاری اور حرام خوری کا مرتکب تو نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے ہاں اس کا طے ہوگا۔ لیکن اصولاً یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو مسلمان اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شہید ہے۔ اب اسی کو آپ ضرب دیجئے تو معلوم ہوا کہ ایک پوری مسلمان قوم اپنے ملک اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے اگر وہ جنگ کرتی ہے تو وہ جنگ جائز بھی ہے واجب بھی ہے، اپنی اس آزادی کی حفاظت، اپنے علاقے کا تحفظ، اپنے ملک کی دفاع میں اگر جنگ کی جائے تو یہ واجب ہوگی، اور اس کے اندر جو بھی شخص اپنی جان دے گا وہ شہید ہے۔ البتہ یہ کہ اس سے ایک اعلیٰ تر درجہ ہے، اس کی نفی نہیں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ تر درجہ کیا ہے کہ کسی ملک میں اسلامی انقلاب آئے اور اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد جبکہ وہ ملک خود اللہ کا مطیع بن چکا ہو اور اس نے خود اپنے ہاں اللہ کے قانون کی بالادستی کو نافذ کر لیا ہو، اب اگر وہ آگے بڑھ کر اس کا پرچارک بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کا داعی بن کر کھڑا ہوتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے دنیا کو، اور اس کے زمن میں اگر قتال کی نوبت آتی ہے تو یہ قتال بہت بلند درجے کا قتال ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں خود صحابہ کرام کے مابین بھی درجہ بندی کی گئی ہے، سورہ حدید میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا اللہ کی راہ میں اور قتال کیا فتح سے پہلے، ان لوگوں کو کے برابر نہیں ہے یہ، بلکہ بہت اونچا درجہ ہے ان کا ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد۔ تو خود اس جد و جہد میں بھی یہ فرد مراتب ہوگا، گئے حفظ مراتب میں پوری زندگی تھی کہ ایک دور وہ تھا جبکہ اسلام کمزور تھا، اسلام جو ہے اس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے تھے، جن لوگوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے دامے دل میں سخنے اس وقت اسلام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، ان کے دست و بازو بنے ہیں، جہاں ان کا پسینہ گرا انہوں نے وہاں اپنا خون بہایا ہے، ان کے درجات بہت بلند ہیں ان لوگوں کی نسبت کہ جنہوں نے اس وقت یہی کام کیے، کام وہی ہے لیکن زمانہ بدل گیا، اب اسلام کو خود قوت حاصل ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہے، اسلام کو اللہ نے فتح دے دی ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نقشہ دنیا کے سامنے ہے۔ اب اگر کوئی شخص کرتا ہے انفاق اور قتال تو یقیناً اعمال یہ اب بھی اونچے ہیں، اعلیٰ درجے کے اعمال ہیں، کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ وعدہ جو ہے بہت ہی اچھا وعدہ ہے، لیکن درجے برابر نہیں ہیں، وہ جو ہے یہ رتبہ بلند، بلکہ یوں کہیے وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، وہ جو لوگ سابقون الاولون تھے ابتدا میں آنے والے۔ تو خود اس قتال میں جو میں کر رہا ہوں کہ جو خالصتاً اسلام کے لیے ہو، اسلام کے غلبے کے لیے ہو، اسلام کی اشاعت کے لیے ہو، اللہ کی حکومت کے پورے کرے ارضی پر قیام کے لیے ہو، وہ قتال جو ہے اس کے اندر بھی درجہ بندی ہے کہ جن لوگوں نے ابتدائی مراحل میں اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا، ان لوگوں کی نسبت کہ جن لوگوں نے بعد کے مراحل میں جبکہ اسلام کو قوت حاصل ہو چکی ہو اس کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن اس سے بھی نیچے اتر کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی نیچے ہے وہ دو درجوں کا فرق، کہ ایک درجہ ہے محض تحفظ، محض دفاع، اپنی حفاظت کے لیے جنگ، اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اور دفاع کے لیے جنگ، تو یہ بھی یقیناً جہاد ہے، اس میں جانے دینا بھی یقیناً شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بہرحال اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، وہ وقت آئے کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب آئے، اس ملک میں واقعتاً ایک اللہ کے دین کا نظام جو ہے وہ قائم ہو، اس ملک میں ہم دنیا کے سامنے پہلے ڈیمونسٹریٹ کر سکیں، مظاہرہ کر سکیں کہ یہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ان کا دیا ہوا سماجی نظام، یہ ہے ان کا عطا کردہ معاشی نظام، یہ ہے سماجی عدل جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ ہمارا معاشرہ دیکھو اور آؤ کہ ہم نے پیچیدہ مسائل کو کیسے حل کیا ہے. آپ میں سے بعض رات کے علم میں آیا ہوگا کہ امریکنز گئے ہیں جاپان یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے ہر لیبر پرابلم کیسے حل کیا. اتنا بڑا انڈسٹریل ملک، لیکن یہ کہ اس میں کبھی اسٹرائک نہیں ہوتی، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا کارخانے داروں اور مزدوروں کے بعد. آخر کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے، اتنا پیچیدہ مسئلہ انہوں نے کیسے حل کر لیا؟ تو ڈیلیگیشن پر ڈیلیگیشن گئے پروب کرنے کے لیے، آن دی اسپاٹ اسٹڈی کے لیے کہ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ جاپان نے کیسے حل کیا. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر آج کے دور میں دنیا میں کوئی مثالی اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو کیا لوگ چل کر نہیں آئیں گے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہاں ہمیں کوئی خبر نہیں مل رہی کسی کشت و خون کی، یہاں ہمیں کوئی اطلاع نہیں مل رہی کہ کوئی فساد ہوا ہو، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، یہاں کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاعات نہیں مل رہی کہ اسپائکس ہو رہی ہیں اور ایک فساد ہو رہا ہے اور سڑکیں جو ہے بلاک ہو رہی ہیں اور ٹائر جلائے جا رہے ہیں. اگر کہیں ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے تو لوگ آئیں گے اور وہ دیکھیں گے، غور کریں گے. اور نو انسانی واقعہ یہ ہے کہ تلاش میں ہے. ابھی وہ کیس سٹیونز یوسف اسلام صاحب، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو توفیق دی، آپ نے حال ہی میں ان کے فوٹو بھی دیکھے ہوں گے اخبارات میں. آپ غور کیجئے کہاں سے کہاں ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ جاتا ہے. کہاں ایک پاپ سنگر کیس سٹیونز، کہاں وہ آج کا یوسف اسلام جس کی داڑھی جو ہے اتنی اس کے سینے تک آ رہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ اب مبلغ بن گیا ہے اور اس کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے اسلام کی تبلیغ میں، اور اس نے انگلستان میں پہلا مدرسہ قائم کیا ہے اسلامی کہ جسے حکومت نے ریکگنائز کیا ہے. ویسے تو ہمارے یہاں وہاں جو بھی مسلمان وہاں گئے ہیں اپنے طور پر انہوں نے کوئی مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی کوئی ریکگنیشن حکومت کی طرف سے نہیں ہے. لیکن اس نے اب یہ چونکہ وہی کا بڑا ہوا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ جو ہے وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن والا نہیں ہو سکتا چاہے وہ اب مسلمان ہو گیا ہے. اس نے جو مدرسہ قائم کیا ہے اسے ریکگنائز کرنا پڑا حکومت کو، اور ایک وہ بہت ہی عمدہ مدرسہ ہے جو اس نے قائم کیا. تو اللہ تعالیٰ کس کو کہاں تک لے آتا ہے؟ ان کا یہ جملہ آپ نے آج کل پڑھا ہوگا کہ نو انسانی اسلام کی طرف آنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہے. وہی بات بارہا کہی ہے، بڑے بڑے دانشوروں نے کہی ہے، جاٹ برداشاہ نے کہی، وہ تو خیر بدقسمت اس دنیا سے چلا گیا اسلام کو قبول کیے بغیر. یہ قسمت تو ان کی ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. برنارڈ شاہ کی بھی اگر قسمت ہوتی یاوری کرتی وہ کہاں سے کہاں پہنچتا. جو شخص یہاں تک پہنچ گیا ہو کہ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ یہی ہم اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئے کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے بدتر کوئی قوم نہیں ہے. یہ جو تضاد ہے ہمارے عمل کا، ہمارے دین کے ساتھ جو بوجھ ہے ہمارا، وہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ. اگر کہیں اسلامی معاشرہ ہم قائم کرنے میں کامیاب ہوں، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اسلام کا قانون تعبیرات کیا ہے، اسلام کی حدود کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلام کیسے حل کرتا ہے معاشی مسئلے کو، یہ چیز اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں تو آپ واقعہ یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ دنیا سے آئیں گے لوگ دیکھنے کے لیے. تو اگر ایسا ہو جائے، اور پھر ایک مرحلہ یہ بھی آ سکتا ہے، یہ چیز اچھی طرح سمجھیے، یہ حرام نہیں ہے، شریعت کے اندر اس چیز کی گنجائش موجود ہے کہ اس طرح کا کوئی اگر معاملہ ہو جائے تو کوئی ایسا لیول بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ پھر اس اسلامی ریاست کی طرف سے چیلنج تھرو کیا جائے کہ لوگ اس اسلام کو قبول کریں. جیسے کہ عرب نے، جیسا جزیرہ نما عرب کے اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد پھر یہ خاص چیلنج آ گیا تھا کہ اب یوت الجزیہ یدم وہم صادرون، اسلام اس حق کو تو تسلیم کرتا ہے کہ لوگ مسلمان نہ ہو، ہندو رہے، سکھ رہے، پارسی رہے، عیسائی رہے، یہودی رہے، جو چاہے رہے، لیکن اجتماعی انتظام جو ہے، اجتماعی نظام، وہ اسلام برداشت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام کے سوا. لہذا اگر مسلمان میں طاقت ہو، اگر مسلمان میں جان ہے، تو وہ چیلنج بھی تھرو کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ وہ مرحلہ تو پر بہت دور کی بات ہے،
میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طرح کا مرحلہ آئے اور اس کے لیے ہم بےتاب ہوں کہ اللہ وہ وقت ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے پھر اسلام کے غلبے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی دور خلافت راشدہ میں جو افواج مسلمانوں کی نکلی ہیں تو ہمیشہ وہ تین جو ہے شکلیں پیش کرتی تھی. مسلمان ہو جاؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہو گئے, کوئی فرق نہیں ہوگا ہمارے تمہارے مابین. یہ نہیں کہ ہم پہلے کے اسلام لائے ہوئے ہیں تو تم گھٹیا مسلمان شمار ہو گے, ہمارے حقوق زیادہ ہے تم بعد میں آنے والے ہو تو تمہارے حقوق کم ہوں گے. نہیں, ہمارے بھائی ہو جاؤ گے برابر کے مسلمان, کوئی فرق نہیں. جہاں تک قانون کا تعلق ہے, قانونی حقوق کا تعلق ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے مسلمان اور مسلمان کے مابین. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو, تابع ہو کر رہو, رہو تم جو بھی مجوسی رہنا چاہتے ہو رہو, نصرانی رہنا چاہتے ہو رہو. خلافت راستہ میں انہیں دو مذاہب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ٹکراؤ ہوا, ایرانی قوم تھے مجوسی اور رومی قوم تھے عیسائی. تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے مذہب پر رہو لیکن نظام تمہارا نہیں رہے گا. یہ زمین اللہ کی ہے, اس کا جائز حاکم صرف اللہ ہے اور صرف اسی کے قانون کو حق پہنچتا ہے کہ یہاں نافذ ہو. میں نے ابھی حال ہی میں خاص طور پر وہ لارڈ پریئر جس کے الفاظ میں آپ کو سناتا رہا ہوں, اس کو جاننے کے لیے, اس کے ایگزیکٹ الفاظ کو نوٹ کرنے کے لیے بائبل کا ایک نسخہ منگوایا, اور وہ الفاظ حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ سرمن آف دی ماؤنٹ کے اندر جو الفاظ آئے ہیں جو ان کی لارڈ پریئر کا جزو لازم ہو, دائی کنگڈم کم, دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ڈن ان دی ہیونز. اے اللہ تیری حکومت قائم ہو اور تیری مرضی زمین پر بھی ویسے ہی پوری ہو جیسی کہ آسمانوں پر پوری ہوتی ہے. یہ ہے مقصد اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کا, اعلان کلمۃ اللہ کا. زمین اللہ کی ہے, کوئی اور اگر اپنا نظام چلا رہا ہے تو باغی ہے. ہمارا اگر ہمارے اندر جان ہے اور دم میں دم ہے تو اس بغاوت کو فروغ کرنا ہوگا. ابھی جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی, سورہ بقرہ کی آیات جو میں نے پڑھی تھی, اس میں پہلی آیت تو یہ تھی کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. مسلمانوں جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں. یعنی یہ معاملہ تو خاص طور پر متعلق ہو گیا اس وقت کی جو صورتحال ہمارے سامنے. اگر ہندوستان حملہ کرتا ہے تو ایک ایک بچے کو یا مسلمان بچے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے کہ اپنا تن من دھن لگا دینا اس سرزمین کی حفاظت کے لیے. یہ اس کا مذہبی اور دینی فریضہ ہے. کوئی انڈیفرنس نہیں کہ یہ صرف فوج کے کرنے کا کام ہے, نہیں. اگر سے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے قوم کو تیار نہیں کیا, لیکن بہرحال اس وقت بھی جب وقت آتا ہے, مسلمان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب وقت آتا ہے تو یہ کام کچھ کر لیتا ہے, سوچ بھی لیتا ہے وقت سے پہلے نہیں. بمقابلہ ایک اور قوم کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوچتی بھی وقت کے بعد ہے, لیکن بہرحال یہ درمیانی حالت بھی غنیمت ہے کہ وقت آنے ہی پر کچھ کر لے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب بھی اگر اس جذبے کو ابھارا جائے, اور ہر جگہ یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا عین دینی فریضہ ہے کہ اگر تم پر حملہ کیا جائے تو مداخلت کرو. اب ادفعوا, جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیات میں نے آپ کو سنائی, دفاع تو کرو کم سے کم, آگے بڑھ کر جان و مال کھپا کر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا, یہ تو بہت اونچا مرحلہ ہے. یہ اصل میں کہا گیا تھا غزوہ احد کے موقع پر, مکے کے کچھ لوگ وہ تھے مدینے کے, اور جو آپ کو معلوم ہے بعد میں واپس بھی آ گئے, عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی حضور کے ساتھ نکلے تھے 1000 افراد احد کے لیے, لیکن پھر 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا. ان کا ذکر ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو, یا کم سے کم دفاع تو کرو. ادفعوا, دفاع تو کرو, آخر یہ تمہارے گھر ہیں, اسی میں تم رہتے ہو, تمہاری عزت بھی تو اب اسی کے ساتھ ہے, متعلق ہے. اگر شکست ہو جاتی ہے صرف مسلمانوں کو نہیں ہوگی, تمہیں بھی تو ہوگی. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ اگر اس وقت کوئی صورت ایسی ہو جاتی کہ اگر کفار کو فیصلہ الفتح حاصل ہو جاتی تو مدینوں کی گلیوں میں گھس کر تو کیا وہ صرف اہل ایمان ہی کی عزت جو ہے ان پر حملہ کرتے اور منافقین کی عزت کو وہ چھوڑتے تھے؟ تو وہاں اصل میں آخری بات کہنے کے لیے فرمایا ادفعوا, کم سے کم دفاع کے اندر شریک ہو جاؤ اس مدینے کے. اس وقت تو بدر میں تو معاملہ یہ تھا کہ باہر نکل کر اقدام کیا گیا تھا, مدینے سے 80 میل دور جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا. اس وقت تو تمہارے گھروں کے اوپر الزار ہو گئی ہے, اب اس کو. تو ان لوگوں کا جو حال تھا اس وقت, ایمان کی جو کمزوری کی کیفیت یا نفاق کا جو عالم تھا, وہ بیج جو پڑ چکے تھے دلوں میں, تو انہوں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی تھی جنگ ونگ نہیں ہونی ہے, اگر ہمارے خیال میں جنگ ہونی ہوتی تو ہم ضرور آگے ہوتے, آپ سے آگے ہوتے. یہ جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ سب نورا کشتی ہے، ہونا ہوا نہ کچھ نہیں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. تو اس وقت کی جو صورت ہماری ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات، جو بھی ہمارے اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہوں یا کوئی اور مذہبی اختلافات ہوں، کوئی فرقے وارانہ اختلافات ہوں، ان سب کو بالکل بند کر کے اور پوری قوم کو بنیاد مرسوس کی حیثیت سے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے. میں اس کا ذکر کر رہا ہوں صرف ایک حسرت کے لیے کہ ایک ہمارا معاملہ بدقسمتی سے کچھ زوال کی طرف ایسا آیا ہے کہ پہلی جنگ ہوئی ہے بڑی جنگ، ویسے تو اس سے پہلے بھی جھڑپیں ہوئی، رن آف کچھ کا معاملہ ہے اور ہے، لیکن یہ کہ پہلی جنگ 65 کی شمار ہوتی ہے، اس وقت کا مورال ہمارا کتنا بلند تھا، لیکن بدقسمتی ہماری کہ سن 71 میں وہ مورال ہمارا نہیں تھا. آپ لوگوں نے کہا کہ خود عوام کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو سن 65 میں تھی، تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی پروسیس آگے بڑھ رہا ہو. ظاہر بات ہے کہ دشمن اسی پر بینک کر رہا ہے، دشمن کو تو اسی چیز سے امید ہو رہی ہے، وہ جو اس طرح اتنی ہمت کا ثبوت دے رہا ہے تو اس میں اس کے پیش نظر یہی صورتحال ہے. لیکن ہمیں اس وقت یہ کرنا ہوگا ایک ایک فرد کو کہ وہ اپنی جگہ پر ڈٹرمینیشن کرے کہ ہمیں اس کے لیے، اس زمین کے لیے، یہ زمین میں نے آپ کو وہ جملہ شاید پہلے یہاں سنایا ہو جو اسی سال میرے علم میں آیا مولانا حسین البدری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگرچہ وہ پاکستان کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے، یہ اختلاف تھا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کے ایک سال بعد کا واقعہ بتایا مولانا محمد مالک کاندھلوی نے، وہ موجود ہے، کوئی شخص جا کر ان سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے، بلکہ بعد میں نے پھر ان سے وہ چیز لکھوا کر اور میثاق میں شائع بھی کی. میں نے ان سے شکوہ بھی کیا کہ اتنی بڑی دولت آپ لیے بیٹھے تھے، اتنی بڑی امانت آپ کے پاس تھی اور آپ نے اسے عام نہیں کیا، یہاں تک کہ مجھ جیسا آدمی بھی اس سے واقف نہیں. کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جملہ کہا کہ ڈابھیل وہ آئے ہوئے تھے، ڈابھیل وہ جگہ ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، کہ مولانا عثمانی، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء کی کچھ باہمی اختلافات ہو جایا کرتے ہیں، تو دیوبند سے ناراض ہو کر جہاں گئے تھے وہ ڈابھیل ہے، کاٹیا بھار کا ایک مقام ہے وہاں کے مدرسے میں. اس اعتبار سے گویا کہ پس منظر بھی یہ ہے کہ دیوبند سے ذرا کچھ اختلاف جو ہے وہ ڈابھیل کا اس پہلو سے پس منظر میں موجود ہے. وہاں مولانا مدنی آ رہے ہیں، ان سے سوال کیا کسی کرنے والے نے، اس کی نیت کیا ہوگی یہ تو خیر وہی بہتر جانتا ہے، شاید وہ یہ چاہتا ہو کہ ذرا مولانا اپنے خیز و غضب کا اظہار کریں اور میں پھر اس بات کو عام کروں. وہ پوچھا گیا پاکستان کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے، اور پوری وہ جو جن لوگوں کے علم میں ہے وہ کشمکش جو ہوئی ہے جمعیت علماء ہند اور مسلم لیگ کے مابین، اس کو ذہن میں رکھیے تو وہ کس جواب کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، توقع کیا تھی، وہ آپ اپنے ذہن میں خود قائم کیجئے اور جواب سنیے کہ کیا آیا. انہوں نے کہا بھائی کسی جگہ مسجد کی تعمیر سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنائی جائے یا کہیں اور بنائی جائے، یہ جگہ مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن مسجد کی تعمیر کے بعد اس کی حفاظت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. یہ بات مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے کی، مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف سے تو اور بہت سی باتیں نقل ہوئی ہیں اور وہ بھی متعدد مواقع پر آئی ہیں، لیکن مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ میرے علم میں پہلی مرتبہ بات آئی تھی. اور واقعہ یہ کہ مولانا آزاد کی متعدد باتوں پر یہ ایک جملہ بھاری ہے کہ انہوں نے جو مثال دی ہے کہ یہ سرزمین ہمارے لیے اب اسلام کے نام پر بننے والا ملک جو ہے یہ بالکل مسجد کے مانند ہے، اس کی حفاظت پر، اس کی حرمت پر اس طرح کٹ مرنا ہے کہ جیسے کہ ایک مسلمان مسجد کی حرمت پر اور اس کے دفاع پر کٹ مرتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، فرمایا گیا، بلکہ یہاں اس آیت میں خطاب نہیں ہے، بس الفاظ نہیں ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اہل ایمان قتل کرو، قتال کرو، جنگ کرو ان سے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں. اور اس میں جو الفاظ کی شدت ہے باپ، میں اس کا صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، والفتنہ اشد من القتل. اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ ایک عام مذہبی مزاج جو ہے وہ قتل کو، پشت و خون کو، خونریزی کو پسند نہیں کرتا. راہبانہ انداز کا جو مذہبی تصور ہوتا ہے، بدھ مت کے بھکشوؤں کا یوں سمجھیے کہ جو اس کی اعلیٰ ترین ایک اور مکمل ترین ایک مثال ہے، سمبل ہے، تو یہ قتل اور خون، یہ اس سے جو مذہبی مزاج ہے وہ ذرا ابا کرتا ہے. یہاں فرمایا گیا بس فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے کہیں زیادہ بری شے ہے. اور فتنہ کیا ہے یہ بھی آپ جان لیجئے، قرآن مجید کی اصطلاح میں فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اہل ایمان کے لیے آزمائش، اہل ایمان کو ایمان پر قائم رہنے میں جن حالات میں دقتیں پیش آ رہی ہوں وہ فتنہ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر فتنہ کیا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں؟ کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر حکم اس کا چلنا چاہیے، اگر کسی اور کا حکم چل رہا ہے تو یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ بغاوت ہے۔ چنانچہ ان آیات کا اختتام جو ہوا ہے وہ اس آیت پر ہوا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، قتال جاری رہے گا اب تمہارا، یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ہے وہ بلند ترین منزل جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے، اس پورے عرض پر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ جو مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکمیل کے لیے انسان جنگ کرے اور قتال کرے، تو اس کی تو انتہا یہ ہے کہ فتنہ جب تک بالکل فرو نہ ہو جائے اس وقت تک پھر تمہاری تلواریں نیام سے کے اندر نہیں جائیں گی۔ اور نقطہ آغاز کیا ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو، یہ ہے نقطۂ آغاز، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اس لیے کہ یہاں کوئی بدھ مت کے بھکشوں والی تعلیم قرآن نے نہیں دی۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس صدی عیسوی کے حساب سے میں صدی کا لفظ بول رہا ہوں، اس کے ابتدا میں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ لارڈ جارج نے برطانوی پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ لہرایا تھا اور یہ الفاظ کہے تھے برطانیہ کا وزیر اعظم کہ اس دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ کتاب موجود ہے، یہ کتاب قرآن مجید۔ ذرا غور کیجئے کہ کس قدر اس نے دور کی بات کی ہے، وہ امن کس طرح ہوگا؟ حق و باطل کے مابین امن کیسے ہوگا؟ امن تو اسی وقت ہوگا صحیح جبکہ حق غالب ہو جائے، باطل مغلوب ہو جائے۔ حق باطل کو کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، باطل جو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ اور یہی بات اب ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ کلکتہ کا جو بینچ ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کا، اس میں باقاعدہ ایک پٹیشن دائر کی ایک ہندو نے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہیں عقل آ گئی ہندوستان کی حکومت کو، اور اس کو انہوں نے دبا دیا مسئلے کو، کہ انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے اوپر، اس قرآن کے اوپر پابندی لگائی جائے، اسے بین کیا جائے، اس لیے کہ یہ تو جنگ کی باتیں کرتی ہے، یہ قتال کی باتیں کرتی ہے، یہ مسلمانوں کو جنگ جوئی سکھاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حد تک بات غلط نہیں ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے سامنے جو بلند ترین نصب العین رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ، یہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، سعی و جہد کا یہ ہدف ہے، یہ مقصود ہے جس تک تمہیں پیش قدمی کرنی ہے۔ ضرورت ہو وہ مرحلہ آ جائے، اگرچہ وہ روز روز کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، پہلے خود اپنا گھر درست کرو، پہلے اپنے ملک میں دین کو نافذ کرو، اس کے بغیر تم کیسے خدائی فوجدار بن جاؤ گے؟ دنیا تمہیں دیکھے گی اور دین سے متنفر ہوگی۔ جب تک کہ علمی سطح پر، برہان کے لیول پر، جب تک کہ دعوت و تبلیغ کی سطح پر اتمام حجت نہ ہو چکا ہو، اس وقت تک یہ قتال نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مرحلہ آ کر رہتا ہے بالآخر اس انقلاب محمدی کے ضمن میں جبکہ اہل ایمان کو تلواریں ہاتھ میں لینی پڑتی ہیں۔ اگر اس مرحلے کے بغیر انقلاب آ سکتا ہوتا، یہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے یہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جنگوں سے خالی ہوتی، اس لیے کہ آپ سے اعلیٰ تر تو کسی شخصیت کا تصور کم سے کم ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے، آپ سے بلند تر کوئی انقلابی رہنما تو اب ہمارے لیے تو شاید غلام احمد قادیانی کو یہ خیال آیا ہو کہ وہ بن جائے گا، لیکن یہ کہ کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس اور بقائمی یہ دین و ایمان، بسلامتی یہ دین و ایمان، اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص، کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ مرتبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایک وقت پر آ کر تلوار ہاتھ میں لینی پڑی، اگر اللہ نے آپ کو بھی حکم دیا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو قتال پر، جنگ پر ابھاریے، انہیں آمادہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا اللہ کے اس حکم کی وجہ سے، اور وہ اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے۔ تو ایک طرف تو یہ کہ بہرحال چونکہ اس مسجد میں تو جو اصل موضوع رہا ہے گفتگو کا وہ وہی ہے کہ ہمارا اصل فرض تو یہ ہے، یہ ملک ہم نے بنایا اس لیے تھا کہ یہاں ہم اسلام کا نمونہ قائم کریں دنیا کے سامنے، تاکہ دعوت و تبلیغ کی سطح پر ایک حجت قائم کر دیں، اس کے بعد اللہ کرے کہ ایسا ہو اور پھر وہ وقت بھی آئے کہ ہم دنیا کو چیلنج کریں، کیا یہی نظام جیے گا، حق ہی کو، یہ حق حاصل ہے کہ وہ رہے،
اور باطل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رہے. جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اللہ ہمیں توفیق دے اس کی کہ وہ وقت بھی آئے. لیکن اس وقت تو ہم جس مرحلے سے دو چار ہیں وہ یہ ہے کہ دشمن اس شاخ ہی کو کاٹ دینا چاہتا ہے جس پر کہ اس بلبل کے چہچہانے کا کوئی امکان ہو. اور آج آپ نے شاید وہ خبر بھی پڑھ لی ہو ایک اخبار میں کہ امریکہ میں بھی ایک ان کی ایک اہم کمیٹی نے رپورٹ یہ پیش کی ہے کہ پاکستان تو یہ گرتی ہوئی دیوار ہے, اس کی دوستی امریکہ کے حق میں بہت مضر ہے اور نقصان دہ ہے. یہ صورت حال ظاہر بات ہے کہ کسی کمزور کو کوئی دوست بھی نہیں بنانا چاہتا, اور کمزور کی دوستی بسا اوقات دشمن کی دشمنی سے زیادہ مضر اور خطرناک ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے. اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ خود اس ملک کا جو اصل مقصد وجود تھا اس کی طرف پیش قدمی ہو, اسلام یہاں آئے. یہ اگر ہو جائے گا تو واقعہ یہ ہے کہ جو جذبہ ہوگا یہاں کے ایک ایک فرد میں اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جس طریقے سے کہ لوگ جیسے سورہ آل عمران کی آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پھر تو ذوق شہادت, جبکہ رومی فوجوں کے ساتھ ہو رہا تھا معاملہ تو رومی جرنیلوں نے اپنی ایک کانفرنس, ایک مجلس مشاورت منعقد کی. وجہ کیا ہے؟ ہماری فوجیں لاکھوں کی تعداد میں اور یہ عرب جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور ہم پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو ایک شخص نے وہاں ٹیسٹیفائی کیا تھا, جیسے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں فلاں کمیٹی نے ٹیسٹیفائی کیا اور ٹیسٹیمنی ہوئی امریکہ میں, تو وہاں بھی کہیں اسی طرح کی کوئی ٹیسٹیمنی ہوئی ہے. تو کسی شخص نے یہ کہا کہ ہم ہرگز ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتے. لوگ چونک گئے کہ وجہ کیا ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ مرنا چاہتے ہیں, کیسے مقابلہ ہوگا؟ مقابلے کا کوئی سوال نہیں. ان کے لیے موت جو ہے کہیں زیادہ خوش آئند ہے زندگی کے مقابلے میں. تو ظاہر بات ہے کہ ایسے انسانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ ہو سکتا ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا. یہ انہونی بات نہیں ہے, لیکن یہ انہونی کیوں نظر آ رہی ہے کہ ہم نے خود اس مقصد سے غداری کی, ہم نے اس مقصد کو خود پیٹ دکھائی, ہم نے خود یہاں اس ملک کے اندر اسلام قائم نہیں کیا. یہ ہے جس کے کہ آج اس نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دشمن جو ہے دانت تیز کر رہا ہے اپنے اور وہ تیاریاں کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتا ہے. دوسری چیز جس کے اعتبار سے ہم اس وقت کمی محسوس کر رہے ہیں وہ ہماری قومی یکجہتی. جس درجے اس وقت خلفشار اور انتشار ہے اس ملک کے اندر, اس کے اسباب کو اس وقت میں جو ہے زیر بحث نہیں لا سکتا, وہ سب کے سامنے ہے. میں صرف یاد دلا رہا ہوں آپ کو, اللہ کرے کہ ان کی یہ بات غلط ثابت ہو, لیکن یہ کہ جان محمد عباسی جیسے شخص نے, وہ کوئی پیپلز پارٹی کے کوئی لیڈر نہیں ہے, جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں, بہت ہی سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب اگر جنگ ہوئی تو سندھی پاکستانی افراد کی مدد نہیں کریں گے. اور یہ اصل میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی محتاط انداز ہے یہ کہنے کا کہ سندھی پاکستانی افواج کے پیٹ میں چھڑا ٹھوکیں گے, یہ بجائے یہ کہنے کے اگر یہ کہا مدد نہیں کریں گے. تو یہ اصل میں ان کے اپنے مزاج کے انداز سے, اس لیے کہ صورتحال وہاں بہت مخدوش ہے, وہاں کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں, اور اسی کو سب سے بڑا ٹارگٹ بنایا ہے. آج کے اخبار میں وہ مضمون بھی چھپا ہے معین باری صاحب کا کہ جنرل اوکلت کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے آج سے 40 سال پہلے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جب بھی کبھی بھارت راجستھان میں اپنی مواصلاتی لائن کو مضبوط بنا سکا وہ یقیناً حیدرآباد پر حملہ کر لے گا, حیدرآباد سندھ پر. اس لیے کہ یہی اس کی سب سے بڑی جو ہے کمزوری ہے کہ راجستھان کا سیرا جو ہے اس میں اس کی سپلائی لائن اور اس کی مواصلات جو ہے اس کا نظام ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے, اگر ہو گیا تو حملہ کر دے گا. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے, اور اللہ کرے کہ اگر وہ وقت آ جائے تو دشمنوں کے تمام اندازے غلط ثابت ہو, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمارے فوجیوں کو بھی, ہماری افواج کو بھی, ہمارے عوام کو بھی, اللہ کرے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوں کہ مولانا عباسی کا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہو. اور ہو جاتا ہے, یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ کہنے کو کسی وقت دو بھائی جو ہے آپس میں لڑ رہے ہوں شدید, لیکن یہ کہ اگر وقت آتا ہے اور کوئی مشترک دشمن سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ جو جذبہ اخوت دبا ہوا ہوتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر میں سے ہمارے لیے خیر برآمد کر لے. اس کی شان یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, وہ زندہ میں سے مردہ کو برآمد کرتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو برآمد کر دیتا ہے, تو وہ شر میں سے خیر برآمد کر سکتا ہے. اس کی دعا کرنی چاہیے. اور ایک بات جیسا کہ میں نے پہلے بھی دو تقریروں میں صرف حوالہ دیا اور بدقسمتی سے اس کے ضمن میں مفصل گفتگو کا موقع نہ پہلے آیا نہ آج آ رہا ہے، لیکن ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں قومیتوں کا تصور ہے اور جو اب بڑھ رہا ہے، ایک طرف تو یہ کہ شدت بڑھ رہی ہے، تلخی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف تعداد بھی بڑھ رہی ہے، پہلے تو چار کا معاملہ تھا، پانچویں قومیت بھی دعوے دار بن کر اردو سپیکنگ ایک علیحدہ سے اپنی قومیت کو تسلیم کروانے کے لیے کم سے کم ان کے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے میدان میں آ گیا ہے، اور آیا ہے بڑے ہی بڑے ڈرامائی انداز میں اور بہت ہی ایک حیران کن انداز میں اور متحیر کر دینے والے انداز میں وہ معاملہ آیا ہے ایم کیو ایم کا، اور دوسری جو ہے مہاجر اتحاد تحریک کے دو تحریکیں میدان میں آئی. اب یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے ایسا ہے کہ اس میں اصل سے جو ہمارے ہاں قومیت کی بنیاد قرار دی جا رہی ہے وہ زبان ہے، ورنہ اردو سپیکنگ قومیت کیسے ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اردو کی بنیاد پر ایک قومیت اپنے آپ کو قرار دلوانا چاہ رہے ہیں، باقی زبانیں جو ہیں وہ بھی اس زبان کی بنیاد پر. سندھی نیشنلزم کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سندھ میں بلوچ آباد ہے، بے شمار بلوچ آباد ہے، بڑے بڑے لیڈر جو ان کے ہیں وہ سب بلوچ ہیں، یہ تالپور خاندان جو ہے یہ بلوچوں پر مشتمل ہے جو سندھ کے حکمران تھے، جتوئی جو ہے یہ بلوچ ہیں، باقی لغاری اور لچھاری نہ معلوم کتنے وہاں آباد ہیں، بلوچ ہیں وہ نیشنل تو سندھی وہ یعنی سندھی نسل کسی شے کا نام نہیں ہے. سندھی نیشنلزم اس وقت ایک لسانی نیشنلزم، سندھی بولنے والا، یہ ہے اصل. اور اسی بنا پر وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پر مستقل آباد ہو گئے ہیں اگر وہ ہماری زبان کو اختیار کر لیں تو ہم انہیں اپنی قومیت کے اندر جذب کرنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے ہمارا واقعتاً اس میں بھی ضرورت ہے کہ ریئلزم کا ہم ثبوت دیں، حقیقت پسندی کا ثبوت دیں. ہم سے غلطی ہوئی مشرقی پاکستان کے باب میں کہ جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی تھی کہ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی اردو کو واحد قومی زبان کی حیثیت سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو چاہیے تھا، دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، بائی لنگول اسٹیٹس موجود ہیں، کتنا بڑا ملک ہے کینیڈا، رقم کے اعتبار سے سوچئے تو وہ کتنا بڑا ملک ہے، وہ بائی لنگول ہے، اس کے دو زبانیں فرینچ بھی ہے اور انگلش بھی ہے، ہر چیز جو وہاں چھپتی ہے اس میں دو زبانوں کے اندر وہ چیز جو ہے چھپی ہوئی موجود ہوتی ہے. مجھے خود تو معلوم نہیں تھا، معلوم ہوا کہ شاید ایک ملک غالباً سوئٹزرلینڈ ایسا ملک ہے کہ وہاں سات زبانیں ہیں اور ساتوں آفیشل ہیں، اور جو بھی کوئی آفیشل کوئی چیز چھپتی ہے وہ ساتوں زبانوں میں سات کالم جو ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر زبان کے اندر وہ بات جو ہے وہ چھپ رہی ہے. تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا اس وقت کہ ہم دو زبانیں جو ہے اس ملک کے لیے وہ ان کو قومی زبان کی حیثیت سے اختیار کر لیتے. لیکن یہ کہ کچھ وہ تحریک پاکستان کے دوران چونکہ اردو ہی اردو اور اردو بن گئی تھی پورے پاکستان کے لیے ایک طرح کی علامت، ہندو مسلم اور ہندی اردو کا جھگڑا جو ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے، وہ شعر ذہن میں لے آئیے. تو چونکہ اس وقت تحریک پاکستان جو ہے اس کے ساتھ اردو کا تعلق جو ہے ایک لازم و مزوم کی حیثیت سے ہو گیا تھا، تو ہم اس چیز کو اس وقت فوری طور پر ترک نہ کر سکے، اور اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے ظاہر سامنے ظاہر ہے. اس وقت بھی دو افراد کی طرف سے ایک بات آئی تھی، اس پر میں نے پہلے بھی حوالہ تو دیا تھا لیکن تفصیل سے بات کا موقع نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا سر آغا خان مرحوم اور زاہد حسین مرحوم، یہ دو شخصیتیں ہمارے ہاں کی ایسی تھیں کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی قرار دے دی جائے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیریت ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، فوری طور پر جو جذبات کا تناؤ ہے اس کو ختم کرنے میں یہ شہر بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتی ہے کہ ہم یہ طے کر لیں قومی سطح پر کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہوگی، اردو سندھی کا جھگڑا ختم ہو جائے. سب سے بڑا جھگڑا اس وقت جو ہو رہا ہے سندھ کے اندر وہ اردو سندھی کا ہے، اور اسی پر آپ کو یاد ہے کہ سن 72 میں انتہائی خونی فسادات ہو چکے ہیں، وہاں وہ اردو کے شہداء کے بھی علیحدہ جو ہے وہ رسومات ادا ہوتی ہیں اور سندھی کے شہداء کے لیے بھی علیحدہ استھان بن چکے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہے اس پوری قومی جو ہے نسلی قومیت کو تازہ کرنے کے لیے سندھ کے اندر موجود ہے، اور وہاں اصل جھگڑا کیا ہے، زبان کا جھگڑا ہے. ہمارے لیے عربی زبان جو ہمارے دین کی زبان ہے، اور کوئی زبان ہماری دین کی زبان نہیں، وہ سندھی ہو، اردو ہو، وہ پرشین ہو، قطع باشد، کوئی زبان ہو، اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. ویسے عربی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کوئی ہمارے دین کی زبان نہیں تھی، اسلام کی زبان نہیں تھی، لیکن اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہ تھی، اور اللہ کا آخری کلام نو انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین، وہ عربی زبان میں ہے، لہذا یہ ہماری دینی زبان ہے. عربی زبان وہ ہے جس کے الفابیٹس ہمارا ہر بچہ جو بھی پڑھنے والا ہے وہ پڑھتا ہے لازمن، کوئی اضافی بوجھ نہیں اس کے اوپر پڑتا، بلکہ عربی کے حروف تو ہر پڑھنے والا جو بھی لکھا پڑھا مسلمان ہے وہ عربی کے حروف کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہے انگریزی زبان، میں آج سوچ رہا تھا کہ جب میں عرض کروں گا تو جیسا کہ ہوتا ہے اس کے اوپر شور اٹھے گا کہ یہ اتنی بڑا مشکل ہو جائے گا، کتنی زبانیں ہمارے بچے سیکھیں گے اور ماہرین تعلیمات اپنے وہ فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈیٹا لے کر چلے آئیں گے. حالانکہ یہ سوچئے کہ 1857 سے پہلے ہندوستان میں کتنے لوگ تھے انگریزی جاننے والے، اور صرف 90 برس میں 1947 میں جب انگریز یہاں سے گیا ہے تو ہندوستان میں کتنے لوگ تھے انگریزی جاننے والے، اور پورے ملک کے اندر وہ انگریزی جو ہے لے کے جنوب سے شمال تک اور مغرب سے مشرق تک انگریزی کا جو ہے وہ سکہ رواں ہو گیا. اور میں جیسے بارہا کہہ چکا ہوں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے یہاں کروڑوں کی تعداد میں، ورنہ کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں، جو انگریزوں کو انگریزی پڑھا دیں. اس لیے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ مولانا محمد علی جوہر کی انگریزی کے اوپر انگریز سر جھومتے تھے، جیسے کہ مولانا علی میاں کی عربی پر عرب سر جھومتے ہیں. جب وہ تقریر کرتے ہیں، جب ان کی تحریر سامنے آتی ہے تو وجد میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر کی انگریزی پر انگریز سر جھومتے تھے، ان کی انگریزی. تو انگریزی پڑھنے والے اتنے لوگ یہاں پیدا ہو گئے. حالانکہ انگریزی بائیں ہاتھ سے چلنے والی لیفٹسٹ لینگویج ہے، ہماری تو زبانیں ساری جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے چلتی ہیں، وہ عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، لیکن یہ کہ اس کے حروف بالکل مختلف. ہماری عربی اردو کے حروف بہت مشترک، سندھی پشتو وہ حروف بھی ذرا ذرا سی تھوڑے سے معمولی فرق کے ساتھ بنیادی الفابیٹس وہی ہے. عربی زبان 15 برس کے اندر اندر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس ملک کے اندر سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج ہو سکتی ہے، اسے طے کیا جائے. اس میں جو دینی فوائد ہیں، اس لیے کہ یہ تو بعض حضرات نے کہا اور صحیح کہا کہ کیا عرب ممالک کے اندر گمراہی نہیں ہے، کیا وہاں بد اخلاقی نہیں ہے، کیا وہاں پر غلط نظریات نہیں پھیلتے، تو کیا عربی زبان اگر ہم نے پڑھ لی تو ہمارے اندر سے ساری گمراہیاں دور ہو جائیں گی؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، اور یہ بات آپ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں عربی پڑھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے وہاں کم سے کم مشرکانہ اور حرام موجود نہیں. اخلاقی خرابی ہے، زر پرستی ہے، یہ ساری چیزیں، دولت سے محبت ہے، نفس کے دوسرے جو بھی شیاطین ہیں وہ سب آپ کو مل جائیں گے، لیکن مشرکانہ اور حرام جس چیز کا نام ہے، واقعہ یہ ہے کہ جو شخص ذرا بھی اس عربی زبان کو سمجھ کر قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ لے گا، اس کے اندر سے شرک کا جو ہے جرثومہ، عقائد، شرک فی العقیدہ، کم سے کم شرک فی العقیدہ جو ہے اس کی جڑ ختم ہو جائے. تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے. دینی اعتبار سے مفید قرآن مجید جو 20 سال تو ہو گئے ہیں، 10 سال اس مسجد میں ہو گئے اس شہر کے اندر، قرآن مجید کی طرف ترغیب کی ایک دعوت چلائے ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ عربی نہیں جانتے لوگ، قرآن کو کیسے سمجھیں؟ عربی کی کلاسز شروع کرتے ہیں تو وہ شام کے اوقات میں آنا دفتر سے یا اپنے اور تعلیمی اپنے جو مشاغل ہیں ان سے وہ مصروف ہو کر تھکے ہارے، اگر 100 کی کلاس شروع ہوتی ہے تو 2-3 ہفتے کے بعد نظر آتا ہے کہ 20 رہ گئے، اس کے بعد 4-5 رہ گئے، پابندی نہیں ہوتی، اور وہ ہماری گاڑی آگے چل نہیں پا رہی. اگر سرکاری طور پر اسے لازم کیا جائے، لازم اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ گاڑی ریورس گیئر میں اب لگنے والی ہے کہ چند مضامین اسلامیات اور مطالعہ پاکستان وغیرہ کو اگر لازم کر دیا گیا تھا تو اب ہمارے جو برجمر ہیں، ہمارے تعلیم کے اونچے لوگ اور جو بہت بڑے سمجھے جاتے ایکسپرٹس، ان کی یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ ان مضامین کو اختیاری کر دیا جانا چاہیے، اتنا بوجھ جو ہے وہ طلبہ کے ذہنوں کو پر نہیں ڈالا جا سکتا، اس کے بجائے ریاضی کو لازم کر دینا چاہیے جیسے کہ وہ پہلے ہوتی تھی. بہرحال میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر اس وقت اس کا اعلان ہو جائے کہ عربی زبان ہوگی اس ملک کی سرکاری زبان، اور صوبائی سطح پر ہر صوبے کی زبان کو بھی ہم ریکگنائز کریں گے، اور وہ اس معاملے کے اندر اگر وہ اپنی اپنی زبانوں اور اپنے کلچر کا کی ترویج اور ارتقاء چاہتے ہیں تو کم سے کم مرکزی حکومت اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی. یہ معاملہ ہماری یکجہتی جو جس کے اندر زخمے پڑ گئے ہیں، شگاف پڑ گئے ہیں، دلوں کے فاصلے جو زیادہ ہو گئے ہیں، ان کو رفع کرنے میں انشاءاللہ تعالی ایک بہت مؤثر اقدام ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہیں اس بات کی توفیق دے کہ ان مسائل کو وہ صحیح پس منظر میں اور صحیح پرسپیکٹو میں اور صحیح جو بھی اس کے جو فوائد ہیں اور منفاتیں اور مصلحتیں ہیں ان کے ساتھ سمجھ سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.